گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو شخص روز جمعہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے, جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
ایک میئر کا جنازہ پہلے پڑھ چکے ہیں تو اس کے بعد وہ لوگ آ گئے, اس کا جنازہ وہ لوگ پڑھ سکتے جنہوں نے پڑھا ہوا.
نماز جنازہ, مختلف جنازے اگر ہوں تو کیا صورت ہوگی؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز جنازہ میں تکرار جائز نہیں ہے, یعنی دوبارہ دوبارہ پڑھنا جائز نہیں ہے. ایک صورت ہے کہ جس میں نماز جنازہ میں تکرار ہو سکتی ہے, وہ صورت یہ ہے کہ اگر جو قریبی ولی ہے اس نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے اور جنہوں نے پہلے پڑھی ہے انہوں نے ان کی اجازت سے بھی نہیں پڑھی ہے, نہ اس نے پڑھی ہے نہ پڑھنے کی اجازت دی ہے, لوگوں نے اپنے طور پر نماز جنازہ پڑھ لی ہے, تو اب اگر ولی اس کی پڑھے نماز جنازہ تو اس صورت میں جنہوں نے نہیں پڑھی ہے تو وہ ولی کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن جو پہلے پڑھ چکے ہیں ان کے لیے اب بھی پڑھنا جائز نہیں ہے. جیسے فرض کیا کہ کوئی باب المدینہ میں کام کاج کرتا ہے, محنت مزدوری کرتا ہے, اس کا یہاں پہ انتقال ہو گیا, اس کا یہاں پہ کوئی قریبی رشتہ دار, بھائی, والد, چچا کوئی بھی نہیں ہے, اب یہاں پہ لوگوں نے غسل کفن دے کر اس کی جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھ لی ہے, اب اس کی میت اگر آبائی گاؤں جاتی ہے تو اس صورت میں جو اس کے قریبی ولی ہیں وہ اگر اس کو نماز جنازہ اس کی پڑھتے ہیں تو اب دوسروں کو بھی جنہوں نے نہیں پڑھی ہے وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں. جو ادھر سے پہلے سے پڑھ کر گیا ہے وہ اب دوبارہ نہیں پڑھ سکتا.
اچھا, ان کی کوشش میں شاید یہ بھی تھا جیسے ایک جنازہ پڑھ کر ہم فارغ ہو گئے, اب فوراً دوسرا آ گیا,
اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ ایک کی پڑھی پھر دوسرا آ گیا تو یہ تو ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی.
صحیح.
اور اگر اجتماعی طور پر بھی پڑھی جا سکتی ہے, الگ الگ بھی پڑھی جا سکتی ہے. اگر فرض کیا ایک ہی دن میں 4, 5, 6, 8, 10 جنازے جو ہے وہ پڑھنے پڑ گئے الگ الگ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ تکرار نہیں ہے. تکرار کا مطلب یہ ہے کہ جس کی نماز جنازہ پڑھی جا چکی ہے اس کی دوبارہ پڑھنا, تو یہ تکرار ہے.
اس حوالے سے ایک رسالہ بھی موجود ہے نماز جنازہ کا طریقہ, تو آپ اس کو حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ مزید آپ کو اس پر معلومات مل جائے گی. جی, مزید کورس میں
ہند کے سیر بیکانے سے عبدالعزیز عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کے بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی اسلامی بھائی کی نماز قضا باقی ہو اور کیا وہ نوافل نماز جیسے صلاۃ التوبہ, اسرار, چار ثوابین, تہجد یہ ادا کر سکتا ہے؟
ابتدا کہاں سے ہوگی یہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا, کب سے شمار کریں
نمازیں قضا ہوئی ہیں؟ جس کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو وہ سنت مؤکدہ اور تراویح کی بھی, صاحب بحر شریف نے فرمایا تراویح اور سنت مؤکدہ,
جی جی,
وہ ادا کرے گا اور فرائض بھی ادا کرے گا, فرائض, سنت مؤکدہ اور تراویح. اس کے علاوہ جو نوافل ہیں تو وہ نوافل کی بجائے اپنی قضا نمازیں ادا کرے.
ٹھیک ہے.
اور فقہا نے فرمایا ہے کہ جس کے اوپر قضا نمازیں ہیں
صحیح.
وہ اگر قضا نمازوں کے ہونے کے باوجود نوافل ادا کرتا ہے تو اس کے نوافل معلق یعنی لٹکے رہتے ہیں، کہ جب اس کے اوپر فرض باقی ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ اپنے پہلے فرض کو مکمل کرے.
ٹھیک.
بعض فقہا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر وہ وقتی نوافل پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے یہ نوافل قبول فرما لے، اور جو نمازیں اس کی رہ گئی ہیں اپنی رحمت سے ان کے نوافل کو ان فرائض کے قائم مقام کر دے، نوافل چھوڑے نہیں پڑے، اور بالخصوص وہ نوافل کہ جن کی احادیث پاک میں ترغیب بیان کی گئی ہے، جیسے تہجد ہے، اشراق چاشت ہے، ابوابین ہے، تو ان کو وہ ادا کرے.
ٹھیک.
یہاں مراد یہ بھی ہے کہ نوافل سے بعض نے فرمایا یہ بھی ہے کہ جن کی ترغیب احادیث پاک میں نہیں دی گئی، جن کے فضائل بیان نہیں کیے گئے، مطلقاً کوئی نوافل پڑھتا ہے تو اس کی بجائے اپنی قضا نمازوں کو پڑھے. لیکن صاحب بہار شریعت نے سنت موقعہ اور تراویح ان کا فرمایا کہ یہ ادا کرے، اور ان کے علاوہ نوافل کی بجائے جو ہے وہ اپنی قضا نمازوں کو ادا کرے.
اچھا، قضا نمازیں شمار کب سے کریں گے؟
قضا نمازیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عام طور پر پڑھنے کی عادت بھی ہوتی ہے، لیکن مستقل عادت نہیں ہوتی ہے، پانچ وقت کی نماز کی عادت نہیں ہوتی ہے، تو اپنی عادت کے مطابق وہ غور کر لے کہ اس کی کتنی نمازیں رہ گئی ہیں.
ٹھیک ہے.
تو اب اس کی جتنی اندازے نمازیں رہ گئی ہیں تو اس کا غالب گمان کر کے اپنی نمازوں کو حساب کتاب کر کے ادا کرنا شروع کر دے.
ٹھیک.
اور بعض وہ اشخاص ہوتے ہیں کہ جو جب سے وہ بالغ ہوئے نماز فرض ہوئی تو انہوں نے نماز پڑھی نہیں، یا جمعہ پڑھ لیتے ہیں، عیدین پڑھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو پھر اس صورت میں اگر ان کو بلوغت کا وقت یاد ہے کہ بھئی وہ کس سال میں بالغ ہوئے تھے، تو اس صورت میں جب سے وہ بالغ ہوئے ہیں وہاں سے شمار کریں. اگر کسی کو اپنی بلوغت کا وقت معلوم نہیں ہے تو کم از کم جو ہے وہ مرد کے بالغ ہونے کی عمر جو ہے وہ 12 سال ہے.
ٹھیک.
تو 12 سال سے وہ شمار کر لے، تاکہ اگر وہ فرض کیا کہ 12 سال میں بالغ ہو چکا تھا اور یہ 13 یا 15 شمار کرتا ہے تو 1 سال کی یا 2 سال کی اس کی نمازیں رہ جائیں گی. تو اس میں احتیاطاً جو بلوغ کے ابتدائی وقت ہے، ابتدائی عمر ہے جو بلوغ کی، تو وہاں سے یہ اس کو شمار کرے، تاکہ اگر کوئی نماز یہ ادا کر بھی لیتا ہے تو پھر رہ نہ جائے.
صحیح. اچھا، اس میں ترتیب شرط ہوگی نمازوں کی؟ فجر یا
جس کی 6 سے جو ہے وہ 6 سے زائد نمازیں قضا ہو چکی ہیں اس کے اوپر ترتیب تو ضروری نہیں ہے. وہ نمازوں کو مکروہ وقت کے علاوہ قضا نماز کو کسی بھی وقت میں ادا کر سکتا ہے، یعنی یہ بھی کنفیوژن ہوتی ہے کہ کس وقت میں ادا کرے، تو جو 3 مکروہ اوقات ہیں ان کے علاوہ ہر وقت میں ادا کر سکتا ہے. یوں بھی کر سکتا ہے کہ ظہر کی عصر میں کر لے، عصر کی ظہر میں کر لے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ساتھ ایک قضا ادا کرتا رہے، یہ بھی کر سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ 100 بھی پڑھ سکتا ہے، 500 بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی قید بھی نہیں ہے کہ ایک ہی پڑھنی ہے یا 2 ہی پڑھنی ہے. تو اس کے اوپر یہ قرض ہے، یہ قرض اس نے ادا کرنا ہے، تو جیسے اس کے لیے آسانی ہو یہ اس کو کرے، اور یہ کوشش کرے کہ جلد از جلد اس سے سبق دوش ہو جائے اور جلد از جلد اس کو ادا کر لے، کیونکہ انسان کی موت کا کوئی وقت جو ہے وہ اس کو علم نہیں ہے. وقت مقرر ہے لیکن کسی کو اپنی موت کا علم نہیں ہے کہ وہ کون سا وقت ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی یہ تیاری کر رہا ہو اس سے پہلے ہی موت آ جائے. تو اس لیے جلد از جلد اس فرض کو ادا کر لینا چاہیے.
اچھا، اس میں جو ہے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد جماعت کے بعد ظاہر نوافل وغیرہ نہیں ہے جیسے دیگر نمازوں میں ہے، تو ان دونوں جماعتوں کے بعد تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن عوام کے سامنے جو احتیاطیں ہوں گی،
جو پڑھنے کی ممانعت ہے وہ تو صرف جو مکروہ اوقات ہیں ان میں ممانعت ہے، اور فجر کی نماز کے بعد وقت شروع ہونے کے بعد سوائے فجر کے فرض اور فجر کی سنتوں کے نوافل ادا نہیں کر سکتے، لیکن قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد نوافل ادا نہیں کر سکتے لیکن قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں. اب رہا یہ مسئلہ کہ ادا تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ نمازیں قضا ہوئی ہیں تو قضا کرنا یہ گناہ
تھا.
تو اب مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے. تو اب اگر یہ فجر یا عصر کے بعد مسجد میں یا کسی ایسے مقام پر پڑے گا جہاں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں، تو ان کو علم ہو جائے گا کہ یہ اپنی نمازیں قضا کر رہا ہے، تو گویا کہ ان کے اوپر اظہار کر رہا ہے. تو اس لیے اس بات کا خاص خیال کرے کہ ادائیگی کے وقت کسی کو یہ علم نہ ہو کہ یہ اپنی قضا نمازیں ادا کر رہا ہے. تو عصر اور فجر کے بعد ادا تو کر سکتا ہے، لیکن اگر مسجد میں فرض کیا کہ فجر کے فرض ختم ہوئے تو اس کے بعد یہ لوگوں کے سامنے ہی شروع ہو گیا، تو اب یہی تصور کیا جائے گا کہ یہ قضا نمازیں پڑھ رہا ہے کیونکہ اس میں نوافل تو منع ہیں. اسی طرح عصر کی نماز کے بعد جو یہ سلام پھیرا اور یہ دور جا کر، اگرچہ دور جا کر پڑھ رہا ہے لیکن شروع ہو گیا، تو اس میں بھی یہی تصور جائے گا کہ یہ قضا نمازیں پڑھ رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ کئی کئی پڑھ رہا ہے تو یہ تصور اور پختہ ہو جائے گا، ورنہ اگر چار ہی پڑھتا ہے تو یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نماز میں فساد پیدا ہو گیا ہو. اب اگر زائد پڑھ رہا ہے تو پھر یہ ایک اظہار کی صورت ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، لیکن ان وقتوں میں پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے.
ٹھیک. مدینہ شریف کے ناظرین، قضا نمازوں کے حوالے سے بھی رسالہ موجود ہے، اور اگر آپ ایک کتاب لیں نماز کے احکام تو اس میں یہ رسالے موجود ہیں، تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ مزید معلومات بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی. جی مزید کورس لیں گے ہم.
میرا مجھ سے صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، تو وہاں پر اصل میں یہ پرابلم ہے کہ وہاں پر مجھے کچھ لوگوں نے، خاندان کے لوگوں نے بتایا کہ وہاں پر اگر آپ نے پیسے دینے کیے اور آپ کا حق کسی اور کو مل سکتا ہے، تو لہٰذا اس سچویشن میں اگر میں پیسے پے کروں گا کیا وہ رشوت دینا ہوگا یا ہمارا پیسہ دینا صحیح ہے اس جگہ پر؟
جی کیا فرماتے ہیں؟
ایسی صورت میں پیسے دینا تو بالکل رشوت ہے.
جی جی.
اور یہ جیسا کہ فرما رہے ہیں کہ حق میرا چلا جائے گا، تو یہ وہ حق نہیں ہے کہ جو ثابت حق ہوتا ہے. اور یہ حق ثابت کہاں ہوا ہے؟
ٹھیک
ہے، انہیں کا حق.
انہیں کا حق ہے.
جب ایک جاب آتی ہے تو اس کے اوپر عام طور پر فی زمانہ جو ہے وہ سینکڑوں لوگ جو ہے وہ بعض اوقات ایک سیٹ کے اوپر انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہوتا ہے، تو ان میں کون حقدار ہے؟ تو بعض اوقات میرٹ کے اعتبار سے بھی اس کو دیکھا جاتا ہے، دیگر صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی دیکھا جاتا ہے. اس طرح تو جو 200 افراد جنہوں نے اپلائی کیا ہے وہ سارے ہی بولیں گے کہ ہم حقدار ہیں. ظاہر ہے کہ جب انہوں نے اپلائی کیا ہے تو وہ تمام شرائط جو ان کی مطلوبہ تھی وہ تو ان کے اندر ابتدائی شرائط تو پائی جا رہی تھی. اب اس کا تحقق ہوگا اس صورت میں حق ثابت ہوگا جب انہوں نے ان کو منتخب کر لیا.
ٹھیک،
آپ ہی منتخب ہیں.
صحیح.
اب اگر کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے تو اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ ان کا حق ثابت ہو چکا، لیکن ابھی تو کوئی حق ثابت
نہیں
ہے، تو اس کے لیے جو پیسے دیے جائیں گے وہ واضح طور پر رشوت ہیں، اور رشوت دینا لینا یہ دونوں گناہ ہیں.
ٹھیک. ایسے میں اس کو شامل کرتے ہیں کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، گولڈ. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات منگنی کی صورت میں یا شادی میں بھی سامنے والی پارٹی جو ہے سسرال اسے انگوٹھی پیش کرتی ہے، پہنائی جاتی ہے، تو اب یہ کیا کرے ایسے موقع پہ؟ پہن لے.
جو چیز حرام ہے تو ہر صورت میں حرام ہے.
ٹھیک ہے.
اب اس میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پہنا دی،
مجبور ہوں جیسے پہن لے.
پہن لے اس طرح تو پھر وہ، اب یہ تو انگوٹھی پہناتے ہیں، اب اگر فرض کیا کہ انہوں نے کانٹے پہنا دیے تو کیا یہ پہن لے گا؟ تو ایسا تو نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے پہنا لیا. تو اصل میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو چیز، جس چیز کو شریعت نے حرام کیا ہے وہ بہر صورت حرام ہے. یہ مجبوری نہیں ہے، ان کو پہلے سے بتا دیا جائے کہ یہ چیز شرعاً درست نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی ایسا اہتمام کرنا ہے تو وہ اہتمام کریں جو جائز اہتمام ہے. تو اس موقع کے اوپر وہ چیز پہنی جائے جس کا پہننا جائز ہے، جس کا پہننا جائز نہیں ہے تو اس کو نہ پہنا جائے. اور بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان کی طرف سے مطالبہ بھی کیا جائے تو مرد خود ہی سے منع کر دے گا کہ بھائی یہ تو میں نہیں پہن سکتا ہوں، جیسا کہ میں نے پہلے مثال دی ہے.
صحیح.
تو ایسی صورت میں اس طرف توجہ رکھنے چاہیے کہ شریعت کا حکم کیا ہے.
صحیح.
اور خام خواہ کی باتوں کو مجبوری زہر نہ کیا جائے.
اچھا اسی طرح ارشاد فرمائیں کہ نماز جیسے چار رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت کے اندر التحیات کے بعد اگر درود پاک پڑھ لیا تو اس صورت میں اب کیا حکم ہوگا؟
نماز کا ذکر نہیں کیا کہ نماز جو ہے وہ فرض ہیں، واجبات ہیں، سنن مؤکدہ ہیں، غیر سنن مؤکدہ ہیں.
ٹھیک.
تو ان تمام کے احکام مختلف ہیں.
ٹھیک ہے.
جیسے اگر سنن غیر مؤکدہ ہیں،
صحیح،
جیسے عصر سے پہلے چار سنتیں ہیں،
صحیح،
عشاء سے پہلے چار سنتیں ہیں، تو ان میں دوسری رکعت میں جب التحیات کے لیے بیٹھے گا التحیات جو ہے وہ مکمل پڑھے گا، یعنی عبد الرسول پڑھنے کے بعد درود پاک بھی پڑھے گا، ساتھ دعا بھی پڑھے گا.
صحیح.
اور پھر تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوگا تو ثنا سے شروع کرے گا.
ٹھیک ہے.
اور اگر سنت مؤکدہ ہیں یا فرض ہیں تو ان میں عبدہ رسولہ تک پڑھے گا. اس کے بعد اگر بھول کر بھی اس نے اللہم صلی علی محمد کا لفظ جو ہے وہ کہہ دیا تو اس صورت میں سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. مدنی چل کے ناظرین نماز کے حوالے سے احکام بھی آپ سن رہے ہیں، دیگر بھی مسائل چل رہے ہیں، انشاءاللہ مزید ایسے میں شامل کریں گے. مزید کورس کو لیتے ہیں ہم.
فصل کے اوپر عشر ہوتا ہے، یہ کس حساب سے ہوتا ہے؟
فصل پہ عشر کس حساب سے ہوتا ہے؟
فصل پر جو عشر ہوتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ اس میں عشر کی جو مقدار کا تعین ہوتا ہے وہ اس کو جس پانی سے سیراب کیا گیا ہے اس کے اعتبار سے ہوتا ہے. اگر تو کسی فصل کو سیراب کیا گیا ہے بارش کے پانی سے، چشموں کے پانی سے، تو اس سے جو فصل حاصل ہوئی ہے اس کے اوپر عشر یعنی حاصل ہونے والی فصل کا دسواں حصہ.
صحیح.
اور اگر پانی جو ہے وہ کنویں سے کھینچ کر یا کسی کی ملکیت میں تھا اس کو خرید کر اپنی فصل کو سیراب کیا ہے تو اس صورت میں نصف عشر یعنی حاصل ہونے والی پیداوار کا بیسواں حصہ
دینا.
بطور زکوٰۃ بطور عشر دینا ضروری ہے، کیونکہ جس طرح مالوں کی زکوٰۃ ہے تو اسی طرح فصل جو اگائی جاتی ہے اس کی بھی زکوٰۃ ہے، اس کو عشر کہا جاتا ہے. تو اس کی مقدار کا تعین اس کو سیراب کرنے والے پانی کے اعتبار سے ہوتا ہے. اور اس میں اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ہوتا ہے کہ جو اس کے اوپر اخراجات کیے جاتے ہیں،
جی جی،
جیسے کھاد ڈالی یا بیج خریدا یا دیگر جو اخراجات، پانی پلوایا، تو یہ اخراجات نکالے بغیر
جو بس پیداوار ہوئی
اس کا دسواں حصہ نکال دینا ہے، اس کے بعد جو اس کے دیگر اخراجات ہیں پھر ان کا حساب کتاب.
اس میں سال گزرنے کی شرط تو نہیں ہے؟
اس میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے. اس میں فصل جب پک جائے گی، چاہے وہ دو مہینے کی فصل ہے، تین مہینے کی ہے، سال کی ہے، تو جب بھی فصل حاصل کی جائے گی اس کے اوپر عشر یا نصف عشر جو بھی ہوگا وہ لازم ہوگا.
ٹھیک. جی مزید کالز.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرما دیں کہ والدین کے حقوق بہار شریعت کے کس حصہ میں ہیں؟
جی والدین کے حقوق،
والدین کے حقوق سے متعلق بیان بہار شریعت کے 16 حصے میں موجود ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن احادیث اس میں موجود ہیں اور وہ اتنا تفصیلی نہیں ہے. اگر تفصیل سے پڑھنا ہے جو سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتاوی رضویہ کی 24 جلد میں والدین کے اولاد پر اور اولاد کے والدین پر حقوق تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں.
صحیح.
تو وہاں سے پڑھ لیا جائے. بہت آسان انداز میں اس کو تحریر کیا گیا، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے.
ٹھیک.
انشاءاللہ پڑھنے سے پوری تفصیل معلوم ہو جائے گی.
اچھا اسی طرح امیر علیہ سنت نے بھی ایک رسالہ اس پر لکھا ہے، وہ بھی اس میں بھی مواد موجود ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا بھی آپ پڑھیں، پھر بھار شریعت کا بھی پڑھ لیں، پھر یہ رسالہ بھی پڑھ لیں، تو یوں ایک اچھی معلومات آپ کو والدین کے حقوق کے حوالے سے ہو جائے گی. اس کا نام ہے سمندری گنبد، یہ رسالہ اگر آپ حاصل کر لیں. ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ امام صاحب کی سجدے کی حالت میں اگر تین تین انگلیاں ان کا پیٹ زمین پر نہیں لگتا تو اس صورت میں مقتدیوں کی نماز پہ کیا اثر پڑے گا؟
تین انگلیوں جو ہے وہ تین انگلیوں کا لگنا یہ واجب ہے،
ٹھیک ہے،
اور ایک انگلی کا لگنا فرض ہے، تو واجب کے ترک کی صورت میں نماز جو ہے وہ قرات تحریمی کے ساتھ ادا ہو جاتی ہے، یعنی فرض ادا ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن ایسی نماز کا لوٹانا ضروری ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
اور اگر کسی امام صاحب کے بارے میں علم ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں اس کے پیچھے نماز جان بوجھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے،
ٹھیک ہے جی. مزید کورس لیں گے.
میں کاشف بات کروں کراچی سے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کون کون سی تکبیرات جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے، یعنی تلاوت کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اللہ اکبر جب امام کہتے ہیں تو مقتدی کو بھی کہنا چاہیے، اسی طرح سمیع اللہ لمن حمیدہ؟
تلاوت کا بھی آپ نے تذکرہ کر دیا، انشاءاللہ مفتی صاحب جواب دیں گے.
امام کے ساتھ، امام کی اقتداء میں جب نماز ادا کر رہی ہوں تو تلاوت کرنا مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے،
ٹھیک ہے.
امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے. تو اس کے علاوہ جتنے بھی نماز کے اذکار ہیں،
جی،
قیام میں تلاوت کے علاوہ جتنے بھی نماز کے اذکار ہیں، جیسے تکبیرات انتقال،
صحیح،
یعنی رکوع میں جانے کے لیے تکبیر، پھر رکوع سے اٹھنے کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ تسمی، اور پھر سجدے میں جانے کے لیے، ان سب کو ادا کریں گے. یعنی امام تو ادا کرے گا ہی کرے گا، لیکن مقتدی بھی ادا کرے گا. یہ تکبیرات تکبیر انتقال یہ سنت ہے اس کا ادا کرنا، تو یہ بھی ادا کریں گے. اور اسی طرح جو اگر ہم رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، یہ پڑھنا بھی جو ہے وہ مقتدی پڑھے گا. اور پھر التحیات پہ بیٹھیں گے تو یہ پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کے اوپر بھی لازم ہے. تو صرف مقتدی قراءت نہیں کرے گا، اس کے علاوہ نماز کے بعض اذکار ایسے ہیں کہ جن کی حیثیت سنت کی ہے، بعض اذکار ایسے ہیں کہ جن کی حیثیت واجب کی ہے، تو وہ سارے اذکار کرنے ہیں.
صحیح جی. مزید کال.
میرا نام زاہد حمید مینار ہے، واقعین سے میں بول رہا ہوں. سوال میرا سر یہ ہے کہ جو ہم تلاوت سنتے ہیں اس میں قرآن پاک ہم تلاوت میں سنتے ہیں تو اس کو اصال ثواب کی بھی کو دے سکتے ہیں وہ قرآن پاک؟
جی، اصال ثواب سنا جو
قرآن پاک کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کا سننا بھی ثواب ہے،
ٹھیک،
اور قرآن پاک کا دیکھنا اور چھونا بھی ثواب ہے،
ٹھیک.
تو جو بھی ثواب حاصل ہوا ہے تو اس کو اپنے مرحومین یا زندہ کسی بھی شخص کو، مسلمان کو، اصال ثواب کیا جا سکتا ہے،
ٹھیک. اصال ثواب ہوتا ہے کس طرح ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ مطلب باقاعدہ اہتمام ہوگا، شیرنی ہوگی، اور کسی کو بلانا پڑے گا، وہ فاتحہ پڑھیں گے، یا کیسے کریں گے؟ یہ بھی تھوڑا ہوتا ہے کہ
اصال ثواب کے لیے کسی قسم کے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے.
اچھا،
اصال ثواب دو لفظ ہیں، اصال کا مطلب پہنچانا،
ٹھیک ہے،
ثواب کا پہنچانا، اصال ثواب ثواب کا پہنچانا. آپ جس کو بھی ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ، اس عبادت کا جو بھی مجھے ثواب حاصل ہوا، یہ ثواب میں فلاں کو اصال کرتا ہوں.
سبحان اللہ.
تو آپ جب اس کو اصال کر دیں گے تو اللہ کی رحمت سے وہ ثواب اس تک پہنچ جائے گا. تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ثواب اس کو بھی پہنچا دے گا اپنی رحمت سے، کہ جس کو آپ نے اصال ثواب کیا ہے، اور آپ کے اپنے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور یہ مسلمان کا مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ عمل میں کروں اور مجھے بھی ثواب ملے،
اور بھیجوں
اور میرے عمل کا ثواب دوسرے کو بھی مل جائے.
سبحان اللہ.
تو یوں بھی میں اپنے مسلمانوں کے لیے، مرحومین کے لیے اور زندوں کے لیے یوں بھی نفع بخش ہو سکتا ہوں،
ٹھیک،
کیونکہ احادیث پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، تو ان میں ایک صدقہ جاریہ بیان کیا گیا، اسی طرح نیک اولاد،
صحیح،
کہ جو والدین کے چلے جانے کے بعد نیک عمل کرتی ہے، وہ بھلے والدین کے لیے دعا کرے یا نہ کرے، لیکن اس کی نیکیوں کا ثواب ان کے والدین کو ملتا رہتا ہے. تو یہ اصال ثواب ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے کہ عمل کوئی کرے اور اس کا ثواب اللہ کی رحمت سے دوسرے کو بھی پہنچ جائے. تو اس کے لیے کسی شیرنی وغیرہ کا اہتمام نہیں ہوتا. عام طور پر فاتحہ جب آتی ہے
جی
یا اصال ثواب آتا ہے تو ایک تصور آ جاتا ہے کہ پہلے پانی رکھنا چاہیے پھر کھانا سامنے رکھنا چاہیے.
جی
تو پانی رکھنا کھانا سامنے رکھنا یہ اصال ثواب کی شرائط میں سے نہیں ہے. اصال ثواب تو اتنا ہے کہ آپ نے جو نیک عمل کیا ہے بس اس نیک عمل کا ثواب آپ کسی بھی مسلمان کو پہنچا دیں تو یہ ثواب پہنچ جائے گا. عام طور پر جو کھانا رکھا جاتا ہے تو وہ کھانا پکایا جاتا ہے تو اس میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ ایک تو میں نے نیک عمل وہ کیا کہ جو عمل کر کے کیا, یعنی نماز پڑھی, قرآن پاک پڑھا, درود پاک پڑھا, اس کا ثواب, اور دوسرا جو میں نے یہ کھانا پکایا اور اس کھانا کو میں فقراء کے اوپر صدقہ کروں گا اس کھانے کا ثواب بھی پہنچ جائے. عمل تو میں نے کیا ہوا ہے, کھانا بھی پیش
جو کھائے گا اس کا پیٹ بھرے گا
نظر ہے تو کہ یا اللہ جو میں نے عمل کیا اور جو میں نے یہ کھانا پکایا اس کا ثواب میں فلاں مسلمان کو دیتا ہوں. تو یوں رکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن یہ رکھنا ضروری بھی نہیں ہے, اس کے بغیر بھی ثواب اصال ثواب ہو سکتا ہے.
اچھا اس میں یہ ہے کہ کیا سالانہ فاتحہ کے وقت بھی اصال ثواب کیا جائے کہ سال میں جب وہ دن آئے, یا ہم روزانہ بھی کر سکتے ہیں ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں, کیا اس حوالے سے کیا فرمائیں؟
پہلا تو یہ تصور ہے اصال ثواب کے بارے میں کہ مردوں کو کیا جاتا ہے, یہ تصور بھی درست نہیں ہے. مردوں اور زندوں جو بھی مسلمان ہیں سب کو کیا جا سکتا ہے. اور جو سالانہ فاتحہ ہے وہ عام طور پر مرنے والوں کے لیے ہوتی ہے. تو اب حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرنے والے کو اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے اصال ثواب کا ایسا انتظار ہوتا ہے کہ جیسے پانی میں ڈوبنے والے شخص کو کسی بچانے والے کا انتظار ہوتا ہے. تو میت گویا کہ ایک ڈوبنے والی مطلب ڈوبنے والے شخص کی طرح ہے, اب اصال ثواب اس کو پہنچ گیا تو اس کا یعنی کہ مددگار آ گیا. تو اب یہ مددگار سال کے سال نہیں ہونا چاہیے.
صحیح.
اور یہ آپ روزانہ کی بنیاد پر بلکہ کوئی سا بھی نیک عمل آپ نے کیا, پانچ وقت کی نماز ادا کر دی اس کا ثواب, نوافل ادا کیے اس کا ثواب, درود پاک پڑھا, سورہ اخلاص پڑھی, سورہ اخلاص کا اتنا ثواب ہے کہ ایک تابعی بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قبرستان میں گیا تو میری آنکھ لگ گئی, میں نے دیکھا کہ قبرستان کے سارے مردے جمع ہیں اور کچھ چیز تقسیم کر رہے ہیں.
اللہ حافظ.
تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی, کیوں آپ قبروں سے نکل کر آ گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں قیامت قائم نہیں ہوئی, دراصل ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزرا تھا, اس نے ایک مرتبہ یا تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ہمیں اصال ثواب کی تھی, تو ہم ایک سال سے اس کا ثواب تقسیم کر رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ایک سورہ اخلاص کا ثواب
اتنا ثواب.
تو آپ اگر روزانہ ایک سورہ اخلاص ہی اپنے مرحومین کے لیے اصال ثواب کر دیں تو یہ ان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سالانہ فاتحہ یا جو ہے وہ سالانہ
خاص موقع
یہ نہیں ہے. آپ اصال ثواب کی کثرت کریں کہ اب آپ زمین پر رہ کر قبر میں جانے والوں کو جو نفع پہنچا سکتے ہیں وہ ایک ہی ہے کہ ان کو اصال ثواب.
سبحان اللہ. مدنی چل کے ناظرین, شب برات کی رات یا عید کی نماز پڑھنے کے بعد عموماً لوگ قبرستان جاتے ہیں, جانا چاہیے, اچھی بات ہے, اس کی الگ فضیلت ہے جو بھی اس کے مسائل ہیں, لیکن اس وقت جا کر اصال ثواب بھی کیا جاتا ہے. ظاہر جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مغفرت کی دعا کی جائے گی, پھول ڈالے جائیں گے, لیکن ہم روزانہ بھی یہ نیک عمل کر کے اپنے دنیا سے رخصت ہونے والوں کو اصال ثواب کر سکتے ہیں. جس طرح مفتی صاحب نے سورہ اخلاص کی مثال دی کہ وہ جو مردے تھے وہ ایک سال تک اس کے ثواب کو تقسیم کرتے رہے, تو کتنا آپ سوچیں کہ اس میں اجر ہے سورہ اخلاص پڑھ کر. پھر جو پورا قرآن پڑھ کر کرے گا, سورہ یاسین پڑھ کر کرے گا, دیگر نیک اعمال کر کے کرے گا, تو کتنا اجر ہوگا اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. جی مزید کون
قسم دودھ جانے کا کفارہ کیا ہے, اور اگر کسی ہستی کا بڑی ہستی کا نام کی قسم لی جائے تو یہ کیسا ہے؟
قسم کا کفارہ اور کسی بزرگ کا اگر نام لے کر قسم کھائی؟
بزرگ کے نام کی قسم یا اپنی اولاد کی قسم یا کسی شخص کے نام کی قسم کھانے سے وہ قسم شرعاً وہ قسم نہیں ہوتی ہے، تو اور نہ ہی اس کے توڑنے کا کفارہ ہے.
ٹھیک ہے.
ہاں البتہ جو ایک عہد کیا ہے اس کو پورا کرے، اور جو شرعی قسم تھی واقعتاً قسم تھی اگر اس کو توڑ دیا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کپڑے پہنائے، ان دونوں میں اختیار ہے، یا تو کھانا کھلا دے 10 کو یا کپڑے پہنا دے. اور کھانا کھلانے میں کی بجائے یوں بھی کر سکتا ہے کہ ایک صدقہ فطر ایک جو ہے وہ شریف فقیر کو دے دے، اور یوں 10 کو ایک ایک صدقہ فطر دے دے، تو یوں 10 کو کھانا کھلانا صبح شام کا جو کھانا ہے وہ 10 کی طرف سے کفایت کر جائے گا.
صحیح.
یعنی اگر فرض کے ایک صدقہ فطر 100 روپے ہے تو یہ 10 الگ الگ شرعی فقیروں کو 100 روپیہ دے دے تو یہ اس کی طرف سے 10 فقیروں کو کھانا کھلانے کی شرط پوری ہو جائے گی.
صحیح.
اگر کھانا کھلانے کی طاقت ہے تو کھانا کھلا دے یا اس کی بجائے رقم دے دے. اگر جو ہے وہ کپڑے پہنانے کی ہے تو ایک ایک جوڑا دے دے. اگر ان دونوں کی جو ہے وہ استطاعت نہیں ہے تو پھر مسلسل 3 دن کے روزے رکھ لیں.
ٹھیک. ایسے میں سے یہ ہے کہ گھر کے اندر بچے کی ولادت ہونے والی تھی، ولادت ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی. اچھا، ظاہر ہے جس کی بیٹی تھی وہ روزے بھی رکھ رہے تھے، تو بیٹی کے ہونے پر غصے کی حالت میں انہوں نے پھر آگے روزے نہیں رکھے کہ بیٹی ہوئی ہے. اب پھر وہ جو ان کے بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے بھی لڑائی کی اس بات پر کہ تم نے دعا نہیں کی ورنہ بیٹا ہوتا، اب بیٹی ہو گئی ہے، کیا فرمائیں گے؟
استغفر اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی ہدایت دے. دیکھیں، بیٹا اور بیٹی یہ دونوں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور نعمتیں ہیں، اور بیٹی یہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، بیٹا یہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور بعض اوقات بیٹی بیٹے سے زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے.
صحیح.
اور عام طور پر یہ محاورہ بھی ہے لوگوں میں، یہ بات مشہور بھی اور حقیقت بھی ہے کہ بڑھاپے میں بیٹیاں ہی کام آتی ہیں.
سبحان اللہ.
جب بیٹے سارے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور بندہ بستر مرگ پر ہوتا ہے، والد ہو یا والدہ، بیٹے تو سارے ادھر ادھر ہو گئے،
ہو جاتے ہیں،
کوئی یو کے چلا گیا، کوئی یو ایس اے چلا گیا، کسی دوسرے شہر میں گھر بنا لیا.
صحیح.
تو یہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں کہ جو ایسے وقتوں میں مصیبت کے وقت میں کام آتی ہیں. ایک تو یعنی بیٹی کی اس فضیلت کی ایک الگ چیپٹر ہے، ایک الگ اس کے اخلاق کی حوالے سے، عقلی حوالے سے. لیکن ایک شخص کا اس وجہ سے روزے چھوڑ دینا کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی، معاذ اللہ، یہ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے احتجاج کرنے والی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت اور رحمت کے اوپر احتجاج اور ناشکری والی بات ہے. آپ ان سے جا کر پوچھئے کہ جن کے گھر میں کوئی اولاد ہی نہیں ہے
کتنے بے قرار ہیں
وہ بیٹی کے لیے بھی ترستے ہیں. اور پھر یہ آپ کیوں بھول رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہوگا؟ اگر بیٹا ہو خدا نہ خواستہ وہ نالائق ہو، نافرما بردار ہو،
اپاج ہو،
تو آج ہی جو ہے وہ میں خبر پڑھ رہا تھا کہ بیٹے نے باپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اپنے باپ کو قتل کر دیا.
استغفر.
بیٹے اور پوتے نے قتل کر دیا.
استغفر.
کس لیے؟ زمین کی خاطر.
اللہ.
تو یہاں دنیا میں ایسے بھی بیٹے ہیں کہ جو معمولی بات مال کے لیے اپنے باپ کو قتل کر دیتے ہیں. تو ایسے بیٹے کس کام کے؟ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ناشکری، اور فرض کو چھوڑ دینا، یہ تو بہت بڑے گناہ والی بات ہے. اور اگر ایسا اظہار کیا خدا نہ خواستہ تو ہو سکتا ہے کفر کلمات بھی جو ہے وہ بولے ہوں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ناراضگی ہے. اور یہ اس طرح بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر ناخوش ہونا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے. کہ جب کفار کے ہاں بچیاں ہوتی تھیں تو قرآن پاک کا مفہوم ہے کہ ان کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی تھی، تو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے بیٹے بیٹیاں یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت ہیں، اس کے اوپر جتنا بھی انسان اللہ کا شکر کرے وہ کم ہے. اور پھر یہ کہاں سے ان کو مطلب یہ ہو گیا کہ ہاں بیٹا ہی ان کے لیے بہتر ہے, ان کے لیے بیٹی ہی
صحیح بات
جو ہے وہ ان کے لیے زیادہ فضیلت باعث سے برکت ہو سکتی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے, معافی مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اگر بیٹی بھی نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا,
پھر کیا کر لیتے
لوگ, ترستے ہیں کہ بیٹی ہی ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ناشکری بندے کو نہیں کرنی چاہیے, اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ سخت ناراضگی کا یہ باعث ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے, اور ان کو اپنے اس رویے کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے, اور نہ صرف نظر ثانی بلکہ لازمی طور پر توبہ کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اس کے اس طرح کرنے سے بیٹا نہیں ہو جائے گا, بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے عطا فرمانا ہے. تو اس کی فرما برداری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو وہ رب کریم عطا فرمانے والا ہے, تو وہ ضرور عطا فرمائے گا.
مدنی چل کے ناظرین, امیل سنت نے ایک رسالہ لکھا ہے, زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. یہ رسالہ ایسا ہے کہ اگر آپ اس کا مطالعہ کر لیں گے تو میں مطلب کہتے ہیں نا ایک گارنٹی والی بات کہ آپ کے آنسو نکل آئیں گے. زمانے جہلیت کے ایسے ایسے واقعات بھی اس میں لکھے گئے, پھر آگے بیٹیوں کے فضائل احادیث میں جو بیان کیے گئے, تو بہت پیارا رسالہ, آپ اس کا مطالعہ کر لیں. اور یہ جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں جن کی طرف سے یہ آئی ہے, ایس ایم ایس آیا ہے, اگر یہ پڑھ لیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اپنے روزوں کی قضا بھی آگے ان کو کرنی ہوگی. اور پھر اپنے بھائی سے جو انہوں نے مطلب لڑائی کر لی کہ تو نے دعا نہیں کی اس وجہ سے مجھے بیٹا نہیں ملا, تو انشاءاللہ یہ رسالہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اصلاح کے حوالے سے رغبت بڑھ جائے گی. مفتی صاحب نے مدنی پھول دی ہیں, اس پر عمل کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جو ہے وہ شکر ادا کیا جائے, نہ شکری نہ کی جائے. مدی چل کے ناظرین وقت ختم ہوا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.